سید ہاشم صفی الدین، چیئرمین ایگزیکٹو کونسل حزب اللہ لبنان۔ خطے کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور حزب اللہ و صہیونی اسرائیل کے مابین جدید ترین صورتحال، نیز امریکہ کی موجودہ صورتحال، طاقت کا توازن، تجزیہ و تحلیل کے ساتھ ایک تفصیلی انٹرویو۔ پیشکش البلاغ، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی، پاکستان۔ یہ انٹرویو مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔
نحن نعتقد ان امریکا ضعفت في العالم، كانت تحلم ان لا يكون هناك الرئيس بشار الاسد، الرئيس بشار الاسد موجود، كانت تحلم ان العراق سيغرق في الفتنه السنيه الشيعيه، العراق تجاوز الفتنه السنيه الشيعيه، كانت تحلم ان داعش سوف تكون هي الحل بوجه ايران الجمهوريه الاسلاميه بوجه محور المقاومه، داعش انتهت والجمهوريه الاسلاميه اقوى ومحور المقاومه اقوى. الان المجتمع الاسرائيلي مجتمع مفكك من الداخل، القيادات التاريخيه انتهت عندهم. الان نتنياهو ما عنده خيار ان يبقى رئيس حكومه او لا يبقى رئيس حكومه، هو اما ان يبقى رئيس حكومه او ان يدخل السجن. اسرائيل اضعف من ان تتمكن من النيل من قوه الجمهوريه الاسلاميه، الجمهوريه الاسلاميه قويه جدا. نحن حينما شاهدنا ابن الشاه بهلوي موجود في اسرائيل ضحكنا كثيرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مئی سن 2000 میں لبنانی عوام جہادی گروہوں کی مدد سے صہیونی حکومت کے حملوں کو ناکام بنانے اور اسے شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے کو دو دہائیاں گزر چکی ہیں۔ عرب ممالک پر اپنی فتح کا ڈھول پوری دنیا میں پیٹنے والی صہیونی حکومت کی پہلی اہم شکست تاریخ کے اسی موڑ اور اسی جگہ پر ہوئی۔ اس کے بعد 22 دن، 8 دن، 51 دن، 12 دن اور ایک ہفتہ، ان جنگوں میں جہادی تنظیموں کی فتح نے صہیونی حکومت کی طاقت کے کھوکھلے نعروں اور اس کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ اب ان ایام کو تقریباً 23 سال گزر چکے ہیں۔ خطے کے حالات بہت بدل چکے ہیں اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ خطے میں طاقت کا توازن کیسا ہے؟ آیا یہ حقیقت ہے کہ صہیونی حکومت مسلسل اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ اور اختلافات کا شکار ہے؟ مستقبل قریب میں اس کا کیا انجام ہوگا؟ دوسری جانب امریکہ کی طاقت کو عالمی سطح پر شدید زوال کا سامنا ہے اور صہیونی حکومت کے اہم حامی ہونے کے ناطے خطے سے اس کے انخلا کا اس صہیونی حکومت کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ ابراہیمی منصوبہ، دا ڈیل آف سینچری کی تازہ ترین صورتحال، صہیونی حکومت اور خطے کی اقوام کے درمیان تعلقات کی نارملائزیشن، ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ میں مہدی توسی ہوں اور حالات کا تجزیہ کرنے اور خطے میں طاقت کے توازن کا جائزہ لینے کے لیے ہم آج حزب اللہ لبنان کے ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین سید ہاشم صفی الدین سے سوالات کی شکل میں گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی کی باعظمت روح اور مقاومت کے قائدین، مقاومتی محاذ کے شہداء جن میں سر فہرست شہید سید عباس موسوی، شہید حاج قاسم سلیمانی، شہید حاج عماد مغنیہ اور دوسرے شہداء شامل ہیں، سب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں بھی سلام و عرض و ادب پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ جدید حالات پر کچھ علمی و منطقی گفتگو کر سکیں۔
شکریہ، سلامت رہیں۔
میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ متفق ہوں تو موجودہ حالات اور رونما ہونے والے واقعات کے پیش نظر، چونکہ اب جنوبی لبنان کی آزادی کی سالگرہ کے دن ہیں، ان دنوں لوگ آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور لبنان اپنے جنوبی علاقے میں دو دہائیوں سے صہیونی حکومت کے شر سے محفوظ ہے۔ اس غاصب حکومت کا دعویٰ تھا کہ اس نے چند گھنٹوں میں کئی عرب ملکوں کو ایک ساتھ شکست دی، دنیا میں خوب ڈھنڈورا پیٹا کہ میں ناقابل شکست ہوں, اور پھر یہی حکومت مقاومتی گروہوں اور حزب اللہ سے ہار گئی. مسلسل کئی مرتبہ اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ اتفاق کریں تو چونکہ ہم ان مبارک ایام میں موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں شرکت کرنے والے مقاومتی گروہوں اور خاص طور پر حزب اللہ, جس کا کردار کلیدی تھا, ان کے جہاد اور ان کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا اہلا وسہلا بکم.
سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, نیز اس عید کی مبارکباد امام خامنہ ای مدظ اللہ علی اور ان تمام فوجی کمانڈروں کو پیش کرتے ہیں جو اس عرصے میں سرگرم عمل تھے. تمام شہداء, شہید حاج قاسم, شہید عماد, شہید عباس موسوی, شہید راغب ہر, ان تمام کی ارواح کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو ہماری عزت و سربلندی کا باعث تھے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سن 2000 کی فتح صہیونی دشمن کے خلاف ایک منفرد فتح تھی, اور یہ وہ افتخار تھا کہ جسے لبنان میں مقاومت نے, حزب اللہ نے حاصل کیا. 23 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتح میں تازگی پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہمیں دوسری بہت سی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں, اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پہلی فتح تھی جو عرب دنیا کی شکست کے بعد صہیونی دشمن کے ساتھ زبردست جنگ کے بعد حاصل ہوئی. ایک اور انتہائی اہم بات یہ تھی کہ فتح کے بعد اس کے نتائج کو غیر مؤثر بنانے, تباہ کرنے, اور جنوبی لبنان میں جو مقاومت نے شمع روشن کی تھی اس کو بجھانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں. اس دوران انہوں نے مقاومت کو, حزب اللہ کو ناکام بنانے کے لیے پوری طاقت استعمال کی, لیکن وہ ناکام رہے. اس فتح نے اور بھی بہت سی عظیم فتوحات و برکات کا راستہ کھولا, اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. آج لبنان, فلسطین اور حزب اللہ کے پورے محور میں اس جہاد کی بدولت ہم اپنی طاقت کا مشاہدہ کر رہے ہیں. سن 2000 میں ہم صرف لبنان اور فلسطین میں مقاومت کے شاہد تھے, لیکن آج ہم مکمل طور پر پوری عرب اور اسلامی دنیا میں پھیل چکے ہیں. ہم سے مراد مقاومت ہے. مقاومت ایک مضبوط اور طاقتور مرکز ہے جس کے بڑے اہداف ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ ان سالوں میں مقاومت مزید مضبوط اور وسیع ہوئی ہے. جبکہ اسرائیل زوار پذیر ہوا اور تنزلی کا شکار ہوا ہے. یہ ہے معیار اور پیمانہ. جب عوامی جڑیں رکھنے والی انسانی, دینی اور سچائی پر مبنی اقدار کی حامل معاشرتی روایات, تاریخی اصول و ضوابط کی پابند تحریک وجود میں آتی ہے, اس میں آزاد منش اور انصاف پسند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیت کو محفوظ رکھتی ہے تو وہ اپنے کام کا آغاز فتح سے کرے گی. اگر وہ اپنی طاقت اور اقدار کو برقرار رکھے گی تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی, وہ اپنے مقصد تک ضرور پہنچے گی. ظالموں کے ظلم و ستم کے سامنے تمام جابر, جیسے نمرود, فرعون, امریکہ, اسرائیل کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوگی, لیکن جب طاقت و صلاحیت رکھنے کے باوجود اسلامی ممالک شکست کھائیں تو یہ شکستیں جاری رہیں گی اور وہ زوال و تباہی کی طرف لے جائیں گی. یہ ایک سنت الہی ہے. قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے, اور تاریخ میں اس بات کے کئی شواہد موجود ہیں. لہذا 23 سال ہماری نظروں کے سامنے ہیں. یہ 23 سال حزب اللہ کے 23 سال. انشاءاللہ ہم انتہائی اور عظیم فتح سے قریب ہیں, بہت قریب ہیں. مقاومت نے اپنی طاقت اور استعداد میں اضافے کے ساتھ شام سے لے کر عراق, لبنان اور فلسطین تک تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے بعد شاندار کامیابی حاصل کی ہیں. جو چیز اہم ہے وہ اس جہاد میں طاقت اور حمایت کا مرکز ہے, جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے. ایران ایک مضبوط پہاڑ کی طرح مظلوم اقوام کے ساتھ, ان کی قیادت, حکومت, فوج اور ان کی تمام اقدار کے ساتھ کھڑا رہا ہے. جمہوری اسلامی ایران نے تمام مظلومین کے ساتھ ان کے دشمنوں کے مد مقابل کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مقاومت کا محور طاقتور ہے اور اس کی کمر مضبوط ہے. جب ہمارے پاس ایک ایسی طاقت جس میں ایک عظیم لیڈر اور کمانڈر موجود ہے, تو پھر ان حالات میں ہم کیوں نہ جیتیں، کیوں نہ فتح حاصل کریں؟ فتح کے سارے عوامل اور ستون فراہم ہیں، موجود ہیں: قیادت، قوم، ہتھیار، عقل، منصوبہ بندی، ایمان، اللہ پر بھروسہ، عمل، عزم اور ارادہ حق پر ہونا۔ تو پھر ہم کیوں نہ جیتیں، کیوں نہ فتح حاصل ہو میں؟ لہذا میں اسی بنا پر کہتا ہوں کہ آئندہ بھی فتح ہمارے سامنے ہے۔
بہت شکریہ۔ آپ نے مقاومت کے راز بتائے کہ وہ کیسے جیتی، کس طرح سے فتح حاصل کی اور کامیابی کا راز کیا تھا۔ ان دنوں جب لبنان میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ رضوان خصوصی فوجی یونٹ کے خصوصی تعاون کے ساتھ ایک فوجی مشق بھی منعقد کی گئی۔ میڈیا کی طرف سے بہت عجیب و غریب تاثرات سامنے آئے اور سننے کو ملے، خاص طور پر مغربی میڈیا کی جانب سے۔ اسے بڑے پیمانے پر شائع کیا گیا اور صہیونی میڈیا کی جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا۔ برائے مہربانی سے خصوصی یونٹ کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ وہاں کہا گیا کہ ہم سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ اس پر صہیونی نے کہا کہ یہ لوگ آسانی کے ساتھ دیواروں کو پھیلانگ لیں گے اور ہماری کالونیوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس بارے میں آپ کچھ وضاحت فرمائیے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ایک تو یہ کہ اسرائیل پہلے ہی لبنان میں مقاومت کی ترقی اور پیش رفت کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس نے مقاومت کی طاقت کو دیکھا ہو۔ 2006 میں اس نے مقاومت کی طاقت کا بخوبی مشاہدہ کیا، شام میں اس نے حزب اللہ کی طاقت کو بخوبی دیکھا، مقاومت کی طاقت کو دیکھا، محور مقاومت کی طاقت کو دیکھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ شام میں حزب اللہ کی طاقت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اس کے اندازوں کے برخلاف حزب اللہ کی طاقت و مہارت میں اضافہ ہوا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ لبنان کو ہتھیاروں، میزائلوں اور دیگر اسلحے کی ترسیل روک کر مقاومت اور حزب اللہ کو شکست دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ مقاومت کے ہتھیاروں اور اسلحے میں پیش رفت سے بھی بخوبی واقف تھے، ساتھ ہی وہ مقاومت کے عزم و ارادے اور نیت و ہدف سے بھی بخوبی واقف تھے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل جناب سید حسن نصراللہ حفظہ اللہ نے کئی بار کہا تھا، اگر اسرائیل نے غلط اندازے لگائے تو ہمارے راکٹ تل ابیب تک جا پہنچیں گے اور رضوان یونٹ الجلیل میں داخل ہو جائے گا، اس لیے وہ ان تمام مسائل سے آگاہ ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مقاومت اور جشن آزادی کے موقع پر اس فوجی مشق کے انعقاد کے بعد یہ بات بالکل واضح تھی کہ ہم نے اب تک اس پر تاکید کی ہے، چاہے وہ رضوان یونٹ اور الجلیل میں داخل ہونے کی بات ہو یا کوئی بڑی لڑائی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہمیشہ سے تیار تھے اور ہمیشہ سے تیار ہیں اور آگے بھی ہمیشہ تیار رہیں گے۔ یہ ایک سنجیدہ اور حقیقت پر مبنی پیغام تھا، خالی الفاظ نہیں تھے۔ ہم نے انہیں وہ دیواریں دکھائی ہیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہیں اور وہ صرف ان کے پیچھے رہ کر لڑتے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا یہ دیوار تباہ ہو جائے گی اور ہم اس درہ یا چوٹی پر بلا شبہ پہنچ جائیں گے، یہ فلسطینی علاقے اور سرزمین ہے جو ہر صورت فلسطینیوں کو واپس ملنی چاہیے۔ لہذا اس پیغام کی سنجیدگی سب کے لیے واضح ہے اور سب سمجھ گئے ہیں کہ واقعی ہم ہر حوالے سے تیار ہیں۔ وہ جو کچھ بھی دکھایا گیا عظیم طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ اور اظہار تھا۔ ہمارے پاس وسیع جنگی وسائل، مضبوط ارادے اور پختہ ایمان ہے۔ اس طرح ہم انہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ موضوع سچ میں، حقیقت میں سنجیدہ ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اس معاملے میں ہم مذاق نہیں کر رہے، ان کا فکر مند اور خوفزدہ ہونا فطری سی بات ہے۔ یہ نہ صرف مشقوں میں بلکہ تمام معاملات میں ہمارا ایک ہی مقصد ہے۔ دراصل ہم صہیونیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس عارضی حکومت سے نکلنا ہی تمہارا مقدر ہے، یہ ختم ہو جانے والی حکومت ہے، یہ حکومت باقی نہیں رہے گی۔ وہ جتنا خوف اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں اتنا ہی وہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک غیر مستحکم صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہوں نے اس فوجی مشق کو دیکھ کر تشویش اور خوف کا اظہار کیا ہے اور ہم ان کے اس رد عمل سے خوش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حزب اللہ مقاومت پر لرزہ تاری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پر لرزہ تاری ہو جائے۔
ایک بار پھر بہت شکریہ. اسی پروگرام میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ نے خصوصی یونٹ کے کمانڈر کو حاج عماد مغنیہ کا اسلحہ پیش کیا, یہ بھی ان کے لیے بہت اہم پیغام تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
حقیقت میں ہم نے اس مقصد کے لیے یہ پروگرام نہیں کیا تھا. نمائش والے دن صبح حاج عماد کے اہل خانہ وہاں آئے اور ان کے بیٹے بھی تھے, اور انہوں نے اہل خانہ کی طرف سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہید کا ذاتی اسلحہ رضوان یونٹ کو پیش کریں.
وكلنا للقدس أيها الإعلاميون, عندما حضرتم هذه روحنا وقد حاد عنا تغني والآن هم شادنا تغني وهم الأبطال والأبطال والرجال.
چونکہ یہ یونٹ شہید حاج رضوان کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے اور امید ہے کہ یہ یونٹ فلسطین میں ضرور داخل ہو جائے گا. ہم نے اس اقدام پر حاج عماد مغنیہ کے اہل خانہ کو سراہا اور ان کا بے حد شکریہ ادا کیا. یہ رائفل حاج عماد مغنیہ کے پوتے کے لیے ایک یادگار بن سکتی تھی. یہ انسانی اور جذباتی ورثے کے طور پر ایک ہی خاندان میں رہ سکتی تھی, لیکن حاج عماد مغنیہ کا خاندان خود ان کی طرح ایثار و قربانی اور فضل و بخشش میں انہی کے جیسا ہے. اپنا اسلحہ خصوصی یونٹ رضوان کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ حاج عماد مغنیہ کا سب کچھ مقاومت اور رضوان یونٹ کے لیے حاضر خدمت ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ بندوق, یہ رائفل جو حاج عماد مغنیہ کے اہل خانہ نے نہایت شفقت اور محبت سے خلوص کے ساتھ عنایت کی ہے, ایک دن جب رضوان یونٹ خصوصی یونٹ فلسطین میں داخل ہوگا تو یہ بندوق کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جو نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس میں بھی داخل ہوگا.
انشاءاللہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی شہید حاج قاسم اور شہید حاج عماد مغنیہ کے ساتھ محشور ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس راستے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. جولائی کی جنگ 2006 یعنی 33 روزہ جنگ کے بعد حزب اللہ کے صہیونی حکومت کے ساتھ بہت سے اتار چڑھاؤ سامنے آئے تھے. یہ ایک مشکل تھی, لیکن کیونکہ ممکن ہو سکا کہ حزب اللہ نے بہت جلدی ان حالات پر قابو پا لیا. کیسے؟ حزب اللہ نے کون سی حکمت عملی اختیار کی کہ اس نے صہیونی حکومت کے مد مقابل رہتے ہوئے, اس کے آمنے سامنے ہوتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو ایک نہج پر استوار کر لیا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں لبنان سے فلسطینی جہادی قوتوں کی طرف سے مقبوضہ علاقوں کی طرف سینکڑوں راکٹ بھی داغے گئے ہیں, لیکن نتن یاہو اس کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکا کہ وہ لبنان کے جنوب میں کیلے کے ایک فارم پر بمباری کرے گا, یعنی براہ راست لڑنے کی ہمت بھی نہیں ہے. آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟
یقینی طور پر نتن یاہو کو کیلوں سے کوئی مسئلہ ہوگا. بہرحال سن 2000 اور فتح کے بعد مقاومت ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھی اور اپنی تیاری مکمل رکھی اور جاری رکھی. سن 2000 میں کامیابی کے بعد پہلے دن سے ہی اگلی لڑائی کی تیاری شروع ہو گئی, یہاں تک کہ سال 2006 تک پہنچے. جون کے مہینے سے 33 روزہ جنگ کا آغاز ہوا. 33 روزہ جنگ کے بعد میں نے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب میں جنگ کے آخری وقت میں حاج عماد مغنیہ سے بات کر رہا تھا, میں نے پوچھا اب آپ آرام کریں گے؟ کہتے ہیں ہرگز نہیں. آرام کیسا, ہم آئندہ کی لڑائی کے لیے تیاری کرتے رہیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی مقاومت اپنے دشمن کے کردار سے اچھی طرح آگاہ ہے. خدا کا شکر ہے کہ مقاومت کے پاس ایمان, استقامت, ایک عقل مند اور بہادر قائد ہے, ایک مضبوط قوم ہے, اور اس کے پاس یہ سارے لازمی عناصر موجود ہیں. وہ جو ہمیشہ ہمیں تیار رکھتے اور تیار کرتے رہتے ہیں, ترقی اور جہاد کے راستے پر آگے بڑھاتے رہتے ہیں, اسی طرح میں اس اہم بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں لڑنا مجاہد کے لیے خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے. اسی لیے ہم جو کہتے ہیں کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ جسے خداوند متعال نے اپنے اولیاء اور خاص بندوں کے لیے کھولا ہے. جو لوگ اس جہاد سے محروم رہ جاتے ہیں ایسا غلط انتخاب کی وجہ سے ہوتا ہے, یا وہ بہادر نہیں ہوتے, یا شرائط کی دستیابی کا فقدان بھی ہو سکتا ہے جو کہ معذوری کے باعث ہے. حزب اللہ میں پروردگار عالم نے اپنی یہ نعمت رکھی ہے اور یہ دروازہ ہمارے لیے 40 سال سے کھلا رکھا ہے, آج تک کھلا ہے. مختلف انسانی, جہادی, قرآنی, اسلامی اور قومی وجوہات کی بنا پر ہمارے لیے یہ دروازہ آج تک کھلا ہے, چونکہ ہم اس نعمت کی قدر و اہمیت اور مقام سے بخوبی آگاہ ہیں. اس لیے ہم اپنی تنظیم, ثقافت, قیادت, کام, مردوں, عورتوں اور اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرتے ہیں. درحقیقت ہم اس مقاومت اور اس کے جہادی جذبے کی ہر وقت اور ہر جگہ حفاظت کرتے ہیں, تاکہ اسرائیل, غاصب اسرائیل کے ساتھ تصادم میں یہ خدائی نعمت ہم سے چھن نہ جائے. مجھے یقین ہے کہ یہ کامیابی کی سب سے اہم وجوہات ہیں. ہم جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ صہیونی اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. جب تک اسرائیل موجود ہے ہم روز بروز زیادہ مضبوط ہوتے رہیں گے, یہاں تک کہ مہدی موعود کا زمانہ اور اسرائیل کو تباہ کرنے, اسے خطے سے نکال باہر کر دینے کا وقت آ جائے گا. اسی زمن میں آگے بڑھتے ہیں کہ مقاومت کے مجاہدین اور شہداء تحسین و ستائش کے مستحق ہیں. واقعا آپ ایک معنوی اور روحانی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور ہم آپ پر رشک کرتے ہیں. خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس فضا اور ماحول کے قریب خود کو محسوس کر سکیں. گزشتہ سال ہم نے مشاہدہ کیا کہ لبنان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور کافی جھڑپیں ہوئیں. اس میں حزب اللہ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. حزب اللہ نے لبنانی قوم کا دفاع بھی کیا. سمندر میں اپنے سرحدوں کے سلسلے میں لبنانی عوام کے حقوق کا تحفظ کیا. جہاں صہیونی حکومت نے گیس فیلڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور سمندری سرحدوں پر قبضہ اور تسلط قائم کرنے کی بھی کوشش کی. کیونکہ حزب اللہ نے ان دنوں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا اور مستقبل میں جب ان وسائل, اس قومی دولت کے استعمال کی بات ہوگی تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی طے ہوئی ہے. خاص طور پر حالیہ دنوں میں خبریں آ رہی ہیں کہ قدرتی وسائل کی تلاش کا عمل شروع ہو چکا ہے. جس طرح ہم لبنانی عوام کے حقوق ثابت کرنے اور حاصل کرنے کے مرحلے میں تھے اور ہم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مسئلہ لبنانی حکومت سے متعلق ہے, دوسرے لفظوں میں لبنانی حکومت اور اس کے محکمے اس مسئلے کے ذمہ دار ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے اور لبنانی عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے. لہذا جب حالات کا تقاضا ہوگا اور جہاں ضرورت ہوگی ہم ان حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کو میدان میں نظر آئیں گے. اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مذاکرات اور ان کی پیروی کی خاطر جو کچھ ہوا وہ لبنانی حکومت نے کیا. ہم پیچھے رہے, جب ضروری اور مناسب تھا ہم شامل بھی رہے اور ہمارا شامل ہونا بہت مؤثر تھا. امریکہ, اسرائیل اور یہاں تک کہ پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اس سرزمین کے پانی, تیل, گیس, لبنان کی ساری قومی دولت کے دفاع کی خاطر جہاں بھی مقاومت کی, حزب اللہ کی ضرورت ہوگی وہ میدان میں نظر آئے گی. اس طرح ہم اگلے مرحلے میں بھی موجود ہوں گے. حقوق ثابت کرنے اور حاصل کرنے کا مرحلہ ختم ہوا, اب انہیں استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا مرحلہ ہے. اب تلاش کی کوششیں اس بات کا تعین کریں گی کہ وہاں کیا ہے, چاہے وہ تیل ہو یا گیس. ہم صہیونی اسرائیل کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور اپنے وسائل کا غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ یہ لبنان کا قومی مفاد ہے. پہلے پہل ہم داخل نہیں ہوتے, ہم چیزوں کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیتے ہیں. جن کمپنیوں نے وہاں تلاش کا کام کرنا اور قدرتی وسائل کو نکالنا ہے وہ لبنانی حکومت کی نگرانی میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گی اور ہم یہ تمام معاملات لبنانی حکومت پر چھوڑتے ہیں. ہم صرف صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہیں, لیکن اگر اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا, کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے ان دریافتوں, ان انکشافات کے استحصال کا خطرہ ہوا, تو ہم حکومت اور عوام کی حمایت اور دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور مقاومت تمام مراحل میں پوری طاقت کے ساتھ موجود رہے گی اور شاید پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ سامنے آئے گی۔
بہت خوب۔ ان دنوں جب ملک شام اور اہل شام تکفیریوں اور داعشوں کی گرفت میں تھے، ہم نے دیکھا کہ لبنان کی حزب اللہ شام کے اور شام کی عوام کے شانہ بشانہ ایک معاون دستے کے طور پر میدان میں آئی اور بڑی کامیابیاں حاصل کیں اور دہشت گرد گروہوں کو شکست دی۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے کاروائیاں کرنے میں کامیاب رہی، انہیں ناکام بنایا۔ انہوں نے شامی عوام کے حقوق کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے بعد خبریں ہیں کہ حزب اللہ اور دمشق مقبوضہ جولان کے محاذ پر ایک بار پھر ہاتھ ملائیں گے۔ لہذا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یعنی حزب اللہ کے ایک رہنما کے طور پر مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یقیناً اس بارے میں کیے جانے والے فیصلوں سے آپ واقف ہیں، ہمارے لیے کچھ واضح کریں کہ اس مسئلے پر حزب اللہ کا کیا منصوبہ ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہمارا منصوبہ مقاومت کا آگے بڑھ کر عملی طور پر حصہ لینا ہوتا ہے۔ جغرافیائی نقل و حرکت کی اپنی شرائط ہیں، خود سے ہم کسی خطے میں مداخلت نہیں کرتے۔ جولان شام کا علاقہ ہے اور جو فریق یہ طے کرے گا کہ جولان میں کیا کرنا ہے وہ شامی قیادت ہے، جو کہ عقل مند اور بہادر بھی ہے، درست فیصلے کرتی ہے۔ لیکن مقاومت کی سطح پر ہم ہمیشہ ان میدانوں میں موجود ہوتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح فلسطین کے منظرنامے میں ہم نے فلسطینیوں سے کہا کہ جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں۔ جولان ہو یا کسی بھی جگہ پر صہیونی دشمن کا سامنا کرنے والے کسی بھی محاذ پر جب بھی حالات تقاضا کریں تو ہم کسی بھی ملک اور علاقے کی دوسری جہادی قوتوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں ہم نئے محاذ کھولنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن ہمیشہ عرب، فلسطین، شام، لبنان اور دنیا میں کسی بھی جگہ حق اور سچائی کی خاطر میدان عمل میں اترنے کے لیے ہمتن گوش تیار ہیں، اور یہ ایک عام اور فطری مسئلہ ہے۔ ہم ایک جماعت ہیں، ایک تنظیم کے طور پر ہمیشہ ان قوموں کے ساتھ ہیں جنہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے اور ڈٹ کر کھڑے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، جولان ہو یا کوئی اور علاقہ۔
ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں غزہ میں ہونے والی دفاعی جنگ کے موقع پر صہیونی حکومت نے وہاں پر حملے کیے، مغربی کنارے پر بھی بمباری کی اور اس خطے میں جہاد اسلامی کے کئی کمانڈروں کو شہید بھی کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر حزب اللہ لبنان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کیسے کھڑی ہے، کیا کر رہی ہے؟
ہم ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ غزہ کی تمام پچھلی لڑائیوں اور حالیہ جنگوں میں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور خاص طور پر تحریک اسلامی جہاد کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں۔ حالیہ مارکے میں صہیونی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم فرنٹ لائن پر تھے۔ قیدیوں، شہداء یا فلسطینی مقاومت کے خلاف کسی بھی صہیونی جارحیت کے معاملے میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن اصل فیصلہ وہی کریں گے۔ جو بھی فیصلہ کریں ہم ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے، ہم ان کی حمایت اور مدد کریں گے، انہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی اور ہم فراہم کر سکتے ہوں تو ہم ضرور فراہم کریں گے۔ یہ ایک واضح مسئلہ اور ہمارا فرض ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سیاسی حالات اور مفادات سے کوئی تعلق نہیں، یہ مقاومت کے اصولوں میں سے ایک ہے۔ ہم ہمیشہ فلسطینی مقاومت اور عوام کے شانہ بشانہ رہے ہیں، خواہ قیدیوں کا مسئلہ ہو یا فلسطینی مجاہدین، فلسطینی قوم ہو یا قدس، القدس کے باشندوں یا کسی بھی علاقے کے بارے میں ہو۔ بہرحال ہم نے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے اور جو کچھ ضروری تھا وہ کیا، اور ہم اپنے انجام دیے ہوئے اعمال اور کاموں کے بارے میں بات کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات، وسائل اور حقیقی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہیں۔
فلسطین کا اس لیے کہا ہے کہ ان دنوں صہیونی حکومت داخلی طور پر شدید مظاہروں، فسادات، خلفشار، ٹوٹ پھوٹ اور اشتعال انگیزیوں کی زد میں ہے۔ اسے کئی قسم کے اندرونی کشمکش کا سامنا ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہادی گروہوں کی کارروائیوں کے ذریعے صہیونی حکومت کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور جہادی کارروائیوں میں خاصی تیزی آ گئی ہے، خاص طور پر ان کارروائیوں کے ذریعے جو مغربی کنارے پر انجام دی جا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ دراصل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر صہیونی حکومت کے ارد گرد جہادی گروہوں کی صف بندی اور ترتیب کی ایک عمومی تصویر پیش کرنا چاہیں تو ابھی صورتحال کیا ہے؟
جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے۔ ہم روز بروز طاقتور ہو رہے ہیں۔ جس طرح طاقت کی شکل بدلتی ہے، اسی طرح کمزوری کی شکل بھی بدلتی ہے۔ دیکھیں، آج ہم ایک چند جہتی محور بن چکے ہیں، جبکہ ماضی میں ہم افرادی قوت، میزائل اور دوسرے ہتھیاروں کی طاقت، نیز جغرافیائی وسعت کے اعتبار سے ایسے نہیں تھے۔ ہماری طاقت اور صلاحیتیں بڑی ہیں، ابری ہیں، تو دشمن کی کمزوریاں بھی بڑی ہیں اور واضح ہوئی ہیں، آشکار ہیں۔ اس سارے خطے میں ہر طرف دشمن سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ موجود تھا اور لڑ رہا تھا، جس کا نام صہیونی اسرائیل ہے، اور ہم اسے ایک عارضی وجود کہتے ہیں، ایک ایسا وجود جسے ختم ہو جانا ہے۔ اب اس حکومت کے زیر تسلط رقبہ سکڑنا شروع ہو گیا ہے، غزہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مغربی کنارے میں اپنی حفاظت کے لیے وہ اور انہوں نے ایک دیوار بنا لی ہے۔ ایک زمانے میں اسرائیلیوں کا کہنا تھا کہ وہ فرات سے دریائے نیل تک اپنا عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں، لیکن آج وہ اس دیوار اور علاقہ 48 یعنی سن 1948 کے درمیانی حصے میں ایک شہر جتنا ملک آباد کر چکے ہیں، اور اس علاقے کو وہ یہودی ریاست کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس پر آج صہیونی خود بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کمزوری کی ایک بڑی علامت ہے، اور یہ مقاومت اور عزم و ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، چاہے فلسطین کے اندر ہو یا اس سے باہر۔ تمام میدانوں اور لمبے عرصے تک مقاومت کے باقی رہنے سے اسرائیل کے لیے حالات اور بھی زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ اندرونی خلفشار ان میں سے ایک ہے جو اب ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی، سماجی، ثقافتی اور دیگر سطحوں پر اندرونی اختلافات کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اسرائیل کے اندرونی اختلافات کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو کمزور اور زوال پذیر ہوتا محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دائیں اور بائیں بازو کے محاذوں میں تقسیم ہے، تاہم ان کا کوئی بھی محاذ نہیں ہے جسے بائیں کہتے ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بائیں بازو کا محاذ ہے۔ وہ یا تو دائیں ہیں یا انتہا پسند دائیں بازو والے ہیں، اور یہ سب بنیاد پرست ہیں اور انتہا پسند ہیں۔ یہ انتہا پسند اس الجھن کا شکار ہیں کہ مقاومت کا سامنا اور مقابلہ کیسے کیا جائے۔ وہ سخت پریشان ہیں۔ جب نتنیاہو نے جارحیت کے آغاز میں غزہ پر حملہ کیا اور مقاومت کے رہنماؤں کو شہید کیا، تو اس نے کہا کہ وہ توازن اور ایک مساوات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کے اندر اسے کہا گیا کہ تم ناکام ہو گئے، مساوات قائم نہیں کر سکے، اور اسرائیل کو کمزور کرنے کا سبب بنے ہو۔ یہ تمام واقعات جو آج صہیونی حکومت کے اندر رونما ہو رہے ہیں، یہ خلفشار، یہ ہنگامے، یہ مظاہرے، یہ اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ اسرائیل کمزوری کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کمزوری اس سے زیادہ ہے جو دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف مغربی کنارے میں مقاومت زور پکڑتی جا رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اور ایک دن آئے گا، آپ دیکھیں گے، جب علاقہ 48 کے اندر سے حملہ ہوگا، اور ایسا حملہ ہوگا کہ جس کا اسرائیل نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ نابلس اور جنین میں اتنے زیادہ ہتھیار اور جنگجو مجاہدین، فلسطینی نوجوان موجود ہیں؟ یہ سب کچھ ان برسوں کے دوران ہوا ہے، اور یہ کوئی آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ صہیونی حکومت کے خاتمے کا سبب ہے۔ اب سوچیں کہ اگر یہ مقاومت علاقہ 48 تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ ان سب کے علاوہ یہ مقاومت ہے کہ جس نے اسرائیل کو حاج قاسم سلیمانی کے میزائلوں سے گھیر لیا ہے۔ ان کے اپنے اعتراف کے مطابق شہید حاج قاسم، شہید حاج عماد مغنیہ اور اس کے لیے جو جہادی محور کی طرف سے منصوبہ بندی کی گئی تھی، وہ پوری ہو رہی ہے، اپنے حد تک پہنچنے والی ہے۔ میں سب مقاومت کے چاہنے والوں، فلسطین اور القدس میں داخل ہونے کے خواہش مندوں کو یقین دلاتا ہوں کہ عملی، عسکری اور میدانی سطح پر اور سیاسی سطح پر بھی ہم اسرائیل کو شکست دیں گے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور واضح ہے، یہ تمام عناصر ایک ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلدی اسرائیل کے خاتمے کا خود مشاہدہ کریں گے۔ فوجی مشقوں کے موقع پر جو میں نے تقریر کی تھی، اس دوران میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا جسے میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی تحریک مقاومت تب بنتی ہے جب وہ مایوس نہ ہو، خواہ ہماری تحریک ہو، ہماری حزب اللہ ہو یا دوسروں کی۔ اسرائیل قتل و غارت گری، دباؤ اور گرفتاری کے ذریعے جس طرح بھی وہ کر سکتا تھا، وہ سب کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقاومت بیکار ہے، استقامت بیکار ہے، تاکہ جہادی تنظیموں تحریکوں کو مایوس اور نا امید کر دے۔ لیکن اب ہم نے میدان میں منظر بدل دیا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور دوست و دشمن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اسرائیلیوں کو اس جگہ پر لانا چاہتے ہیں جہاں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ فلسطین میں رہنا اب فائدہ مند نہیں۔ یہ ایک بہت اہم مقصد ہے۔ اسرائیل پر حملے، کاروائیاں اور دباؤ جاری رہے گا۔ اس کا اندرونی دباؤ، اس کی خراب سیاسی صورتحال مزید بڑھتی جائے گی، اور آج اسرائیل کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک دن اس حکومت کو ایسے مرحلے پر لے آئے گا جہاں اسے پتہ چلے گا کہ فلسطین میں رہنا اب واقعی بے سود ہے۔ آپ نے اسرائیل کے اندرونی اختلافات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ کی باتوں میں ہم نے دیکھا اور سنا کہ انہوں نے ان کے لیے برادر کشی کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ نتن یاہو کو شاید اچھا نہیں لگا۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، موجودہ حکومت میں زیادہ تر انتہا پسند لوگ برسر اقتدار آ گئے ہیں۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس ملک میں بنیاد پرست تحریک اب مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے بھی زیادہ پرتشدد ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جارحانہ طرز عمل پر ہوگا؟ اور نتن یاہو کی بنیاد پرستی، خاص طور پر جو عدالتی بغاوت کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ اسرائیلی معاشرے کو پہچانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ یکساں، منسلک اور متحد معاشرہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایک ہمدرد معاشرہ ہے، جبکہ یہ معاشرہ اندرونی اختلافات، سازش، قتل و غارت گری پر، کرپشن پر مبنی معاشرہ ہے۔ وہ سازشوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسرائیلی معاشرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ پوری طرح سمجھ جائے گا کہ ان کے درمیان اختلافات کے اسباب کیا ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب ایک یہودی دوسرے یہودی کو مارے گا تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اب وہ خود اس طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس سطح پر یہودیوں کے اختلافات کا کیا مطلب ہے، بالکل اسی طرح جیسے تاریخ میں ان کے قائدین اور سیاستدان تھے۔ وہ پیسے، دولت، عہدوں اور ہر چیز پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی معاشرہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، تعصب اور نفرتیں ہیں جن پر آسانی سے قابو نہیں پایا سکتا۔ وہ وقتاً فوقتاً ان تعصبات اور نفرتوں کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر میں ان کے پاس جو طاقت ہے اس نے ان کی خرابیوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ لیکن چونکہ آج وہ سیاسی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے اور ان کے اختلافات آشکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس تاریخی لیڈر نہیں ہے، ان کے تاریخی لیڈر ختم ہو چکے ہیں۔ ان کے موجودہ لیڈر چھوٹے اور سادہ ہیں، جو بدعنوانی اور چوری کے لیے مشہور ہیں۔ کچھ سابقہ قیدی ہیں اور کچھ اب جیل جائیں گے، اور کچھ کے مجرمانہ ریکارڈ بھی مرتب ہو چکے ہیں۔ یہ سب اس کمزور اور منہدم سماجی وجود کے حقیقت کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسرائیل کی طاقت اس کی صلاحیت اور وسائل میں نہیں، بلکہ عربوں اور مسلمانوں کی کمزوری میں ہے۔ جب عربوں اور مسلمانوں نے جہاد و مقاومت کے ذریعے اپنی طاقت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا اور اپنے اتحاد و یکجہتی کو محسوس کیا تو اس سے اسرائیل کمزور ہو گیا اور ان کی کمزوری کے اسباب واضح طور پر سامنے آنے لگے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ تنازعات بڑھیں گے اور ان کا کوئی حل نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے کہ امریکہ ان تنازعات میں مداخلت کرتا ہے، ایک فریق کی حمایت کرتا ہے اور ایک فریق کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو امریکہ کے مد مقابل ڈٹے ہوئے ہیں وہ نیتن یاہو اور بن گوور وغیرہ ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی نیتن یاہو کے پاس کابینہ کے سربراہ ہونے یا نہ ہونے کا اختیار نہیں ہے، اسے یا تو وزیر اعظم رہنا ہے یا پھر جیل جانا ہے، اسی لیے وہ اس عہدے پر رہنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرے گا۔ اس منصب پر رہنے کے لیے اسے بن گوور اور دیگر انتہا پسندوں کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، اس کے پاس ایک آپشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ جب سیاستدانوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے تو وہ بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اسی لیے نیتن یاہو سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوں گی۔ وہ مستقبل میں جو بھی فیصلے کرے گا وہ غلطی پر مبنی ہوں گے اور وہ اس کمزوری کو ختم نہیں کر سکے گا، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل اندرونی طور پر ٹوٹتا جائے گا اور بدحال ہوتا جائے گا، اور اسی طرح یہ مقاومت اور حزب اللہ کے خلاف اور بھی کمزور طریقے سے کام کرے گا، یعنی مزید کمزور ہوگا۔
آپ نے ان کے داخلی مسائل میں امریکی مداخلت کی بات کی ہے، جبکہ ہم نے حالیہ چند سالوں میں عالمی سطح پر واضح طور پر امریکی طاقت کی تنزلی کے واضح اثار دیکھے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ نئی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں جسے امام خامنائی نے تاریخی موڑ قرار دیا ہے۔ اس کی بنیاد پر شاید یہی ہے کہ امریکہ کا یک طرفہ یک قطبی نظام بدل رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اور ہم مختلف طاقتوں کے ظہور کے ساتھ کثیر القطبی نظام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ امریکہ عالمی مساوات کے تبدیل کرنے کے قابل نہیں ہے اور اب وہ دنیا کو اپنے مفادات کے تحت ترتیب نہیں دے سکتا۔ آپ کے خیال میں امریکی طاقت کے زوال کے صہیونی حکومت اور مغربی ایشیائی خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور آپ ان تبدیلیوں کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ براہ کرم نشاندہی فرمائیے کہ مقاومتی محاذ اس میدان میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ یہ زہوقہ کا معنی کیا ہے؟ باطل اپنے جوہر میں زوال پذیر، کمزور اور منہدم ہو رہا ہے، لیکن اس کے نابود ہونے کے لیے سچائی چاہیے، سچائی کو طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری فہم ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آج دنیا میں امریکہ کی حالت انتہائی نازک ہے، اس کمزوری میں صرف ہمارا خطہ شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو کئی امریکی محققین کی تحریروں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو گزشتہ 20 سے 25 سالوں کے دوران لکھی جا چکی ہیں۔ اب اس طاقت کے زوال کی باری آ چکی ہے، اور اب امریکی طاقت کے زوال کی باری آ چکی ہے۔ ایک وقت میں فوکو یاما نے ایک قطبی دنیا کی بات کی تھی، ایک بھرے مجمع میں اس نے کہا تھا امریکہ کے لیے اکیلے دنیا پر حکومت کرنا ناممکن ہے۔ وہ دنیا کو امریکی بنانے اور تہذیبوں کی جنگ کی بات کرتے تھے، اور یہ کہ وہ دنیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی تہذیب، ثقافت، ڈالر، وسائل اور صلاحیتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ یہ ان کا آخری خواب اور خواہش تھی، لیکن چیزوں کی نوعیت ایسی ہے کہ دنیا اس تسلط کو قبول نہیں کرتی۔ رچرڈ ہاس نے 2007 میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا لا محالہ کثیر الجہتی کی طرف بڑھے گی، یعنی چند قطبی کی طرف بڑھے گی۔ یہ بالکل وہی ہے جو آج ہو رہا ہے۔ نتیجتاً دنیا کثیر الجہتی نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کی مختلف طاقتیں اور دوسرے ممالک امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، جیسا کہ آج چین، روس، یورپ اور پوری دنیا میں ہوتا ہوا بخوبی نظر آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ بات درج کریں گے، یاد رکھیں گے کہ جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے وہ ایسا ہے کہ یورپ ہی اس کا سب سے بڑا شکار ہوگا۔ یورپ میں جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں اور اس براعظم میں جو سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور جو کوئی اپنا انجام امریکہ کی تقدیر سے جوڑ رہے ہیں، ان سے منسلک رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں اپنی حیثیت کھو رہا ہے، ہمارے خطے اور ایشیا میں اس کی کمزوری
زیادہ واضح اور آشکاری طور پر نظر آ رہی ہے۔ لیکن امریکہ کے کمزور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے لیکن وہ اب بھی خطے میں موجود ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ لبنان، فلسطین، شام، عراق میں موجود نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے۔ کیا امریکہ نے لبنان میں جو چاہا کیا؟ اس نے فلسطین میں منصوبہ بندی کی تاکہ مقاومت اور فلسطین کا مسئلہ ختم ہو جائے اور اسے حل شدہ تصور کر لیا جائے۔ کیا ایسا کچھ ہو پایا؟ اس نے خواب دیکھا کہ شام میں بشار الاسد نہ رہے، لیکن وہاں بشار آج بھی ہے۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ عراق شیعہ و سنی فسادات کی لپیٹ میں جل جائے، لیکن عراق نے شیعہ و سنی وحدت کے ذریعے اس کا خواب چکنا چور کر دیا۔ اس نے خواب دیکھا کہ داعش کو ایران اور مقاومت حزب اللہ کے مد مقابل کھڑا کر کے انہیں تباہ کر دے، لیکن پھر داعش خود تباہ ہو گئی اور ایران اور حزب اللہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ وسیع اور خطے میں پھیل گئے۔ اس نے پھر خواب دیکھا کہ یمن سرنگوں ہو جائے، شکست کھا جائے، لیکن ایک بار پھر اسے یہاں پر بھی شکست کھانا پڑی اور سب کچھ الٹا ہوا اور یمن امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ اس نے سر نہیں جھکایا۔ یہ امریکی کٹ پتلیاں تھیں جنہوں نے یمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ کر گزرے۔ لبنان میں امریکہ کی پہلی بڑی شکست اور تاریخی طور پر اس کی سب سے اہم شکست اسی 33 روزہ جنگ میں ہوئی تھی، جب امریکہ کی شدت پسند ریپبلکن پارٹی نے عراق اور افغانستان پر غلبہ حاصل کیا تو اس نے مشرق وسطیٰ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کونڈولیزا رائس نے اس کے بارے میں کھل کے بات کی اور اس نے لبنان میں مقاومت پر حزب اللہ پر حملہ کیا اور اس کا یہ منصوبہ لبنان میں ناکامی سے دوچار ہوا۔ سب نے دیکھا، لبنان سے ہی امریکہ کی شکست اور اس کے کمزور ہونے کا آغاز ہوا۔ میں آپ کو اسٹریٹجک نقطۂ نظر کے تحت بتا رہا ہوں اور میں اس سلسلے میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا۔ موجودہ طاقت کے توازن میں جنگ واضح طور پر مقاومت کے حق میں ختم ہو چکی ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے دقت اور وقت درکار ہے۔ ایک دو یا تین سال یا اس سے کچھ زیادہ، مجھے معلوم نہیں۔ نئی صورتحال اور حالات کو سنبھالنے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ امریکہ کی اصل طاقت پر کئی بار مختلف جہتوں سے بڑے حملے کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ اگر امریکہ کے ساتھ براہ راست فوجی محاذ آرائی نہ ہو تب بھی اسرائیل کی کمزوری امریکہ کی کمزوری ہے۔ خلیج فارس اور عرب دنیا میں جو سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ امریکہ کی کمزوری کی بخوبی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگر اسلامی جمہوریہ ایران اور یمن سے لے کر فلسطین تک تمام مظلوم قوموں کی مقاومت کا محور مضبوط نہ ہوتا تو ان ناموں میں سے جو میں نے لیے کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ اپنے روایتی اور حقیقی معنوں میں مقاومت کے حق میں ختم ہوئی ہے، لیکن ہمیں ثابت قدم، مستحکم اور ڈٹے رہنا چاہیے، کیونکہ جب امریکی استعمار خطے سے مکمل طور پر نکل رہا ہوگا تو بلا شبہ خطے کو دھماکے سے اڑا دے گا۔ ہمیں اب بہت زیادہ ہوشیاری، توجہ اور درستگی کی ضرورت ہے تاکہ یہ خطہ امریکی جنون، پاگل پنے اور سازشوں میں نہ پھنس جائے، کیونکہ جب امریکی مکمل طور پر اس خطے سے انخلا کریں گے تو وہ اسے تباہ کرنے کے لیے کسی بھی کام سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ نا امید اور مایوس ہیں کہ ماضی کی طرح یہاں رہ سکیں گے۔ ہمیں اس مرحلے میں صحیح اندازے لگانے، صحیح تجزیہ و تحلیل، متوجہ اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خطے کا استحکام اور قیام ہمارے فائدے میں ہے۔ مفادات کا اشتراک قوموں اور حکومتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں ہے، نیز سیاسی اور اقتصادی اور ہر طرح کے فائدوں کو ایک دوسرے کے لیے محفوظ کرنے میں ہماری بقا ہے، دائمی بقا ہے، باہمی بقا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم ہوشیاری کے ساتھ اگلے مرحلے سے مل کر گزریں۔ آپ نے خطے کی اقوام کے درمیان اتحاد کی بات کی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی حکومت نے خطے میں امریکیوں کی مدد سے ایک منصوبہ، جیسا کہ ابراہیمی منصوبہ یعنی ڈیل آف سینچری، عرب ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے، نارملائزیشن منصوبے پر عمل درآمد کیا ہے۔ تاہم خطے کی اقوام نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ اس دوران ہم نے جمہوری اسلامیہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری یا تعلقات کی بحالی دیکھی ہے۔
کہ بہت سے لوگوں نے زیادہ سنجیدگی سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امریکی پالیسیاں اب ناکام ہو چکی ہیں، لہذا یہ جو رابطہ بحال ہوا ہے اور یہ کہ امریکہ کا اب اس مسئلے میں کوئی مرکزی کردار نہیں رہا ہے یا کسی طرح سے وہ اپنی مخالفت ظاہر کر رہا ہے، میں اس طاقت کے توازن کے بارے میں جو تبدیل ہو رہا ہے آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں، اور مستقبل سے متعلق آپ کی کیا نظر ہے اس حوالے سے؟
جی ہاں، پہلا قطعی نتیجہ یہ ہے کہ ابراہیمی منصوبہ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کے تحت تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی تھی ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں، یہ ایک واضح مسئلہ ہے۔ دوسرا قطعی نتیجہ یہ ہے کہ جمہوری اسلامی ایران اور سعودیہ عرب کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اسلام، عرب امہ اور دنیا کے مفادات پوشیدہ ہیں۔ ہر چیز سے قطع نظر یہ ہماری درست حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا اور مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم ان نیتوں، منصوبوں اور اہداف کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ جن کے بارے میں کچھ لوگ سیاست کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ جو بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بیجنگ میں ہونے والا منظرنامہ خطے کے ممالک کے لیے بہت مثبت ہے، جس پر خطے کی اقوام نے اچھے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ساری صورتحال امریکی اور اسرائیلی مفادات کے بالکل برخلاف ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مستقبل کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں مستقبل کے بارے میں محتاط رہتے ہوئے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ استحکام، قیام اور قوموں کی مفادات کا اتحاد اور نیز ابراہیمی منصوبے کا خاتمہ، اس کی ناکامی اور شکست باقی رہے گی یا نہیں۔ بلا شبہ خطے میں اسرائیل سمیت ایسے دشمن ہیں جو جمہوری اسلامی ایران اور سعودیہ عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی حالیہ جارحیت کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ وہ روابط کو معمول پر لانے کے لیے اپنے سابقہ عمل کو واپس لے آئے گا، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل خطے میں کمزور نہیں ہوئے۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ امریکہ سیاسی اقدامات کرے گا اور دورے کرے گا، ملاقاتیں کرے گا، ادھر ادھر کی دوڑیں لگائے گا تاکہ بتا سکے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ معمول کے روابط کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے اقدامات بھی کر سکتا ہے، جیسے امن عامہ کے مسائل اور معاشی مسائل پیدا کر سکتا ہے تاکہ استحکام اور مثبت حالات کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو متزلزل کر دے۔ اس کے لیے ہمیں چوکنا اور بیدار رہنا ہوگا، ہوشیار، نتیجہ اخذ کرنے میں جلدی نہ کریں، اور چونکہ ہم طاقتور ہیں اس لیے نتیجہ اخذ کرنے میں جلدی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میری رائے میں طاقتور فریق ہر مذاکرات اور بحث میں دوسرے فریق کے ساتھ سکون اور اطمینان سے بات کرتا ہے، جو کوئی خوف زدہ ہوتا ہے وہی جلد بازی کرتا ہے۔ جمہوری اسلامی ایران بیجنگ معاہدے سے پہلے مضبوط اور طاقتور تھا اور اس کے بعد بھی مضبوط اور طاقتور ہے، تبدیلیوں سے پہلے مضبوط اور طاقتور تھا، اس کے بعد بھی مضبوط اور طاقتور ہے، ممکن ہے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہو، لیکن وہ پہلے ہی سے طاقتور تھا۔ اسی طرح مقاومت حزب اللہ مضبوط اور طاقتور تھی اور آج بھی ہے، لہذا اس وجہ سے ہم ان تبدیلیوں اور اتار چڑھاؤ سے خوفزدہ نہیں ہیں، ہم تنگی یا دباؤ محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس چیز پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم اپنی قوم، اپنے جہاد، اپنی طاقت پر اور پروردگار عالم پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں جسے ہم نے خود حاصل کیا ہے۔ اگر نتائج ہمارے حق میں آئیں تو ہم اور بھی مضبوط ہوں گے، اور اگر نہیں تو ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔
آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیمی منصوبہ، ڈیل آف سینچری اور تعلقات کا معمول پر لانے کی کوشش، یعنی نارملائزیشن کی کوشش، ایک ناکام اور بے سود کوشش تھی۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی حکومت مغربی ایشیا اور عرب ممالک میں ناکامی کے بعد اب کوئی افسانوی کہانی بنانے یا دوسرے لفظوں میں میڈیا ایڈونچر کرنے جا رہی ہے۔ زیادہ تر ایران کے ہمسائے ممالک میں ایسا کرنا چاہتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے. مثال کے طور پر میڈیا کے ذریعے اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے. اب وہ علامتی حرکات کے ساتھ خود کو ثابت کرتے ہیں. البتہ کچھ لوگ اسے کمزوری یا تنزلی کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ باس کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سارے کاموں کے پیچھے سنجیدہ منصوبہ بندی ہے. اب آپ چونکہ برسوں سے مقاومت کے تمام سلسلوں اور سین حکومت کے طریقہ کار سے بخوبی واقف ہیں اور خطے پہ گہری نظر رکھتے ہیں، میں سین حکومت کی ان حالیہ حرکتوں کے بارے میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہتا ہوں، اور یہ کہ وہ حکومتیں جو کسی حوالے سے ان کے بارے میں خوش فہم ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
پہلی بات یہ کہ جب وہ کچھ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور دوسرے ملکوں پر انحصار کرتے ہیں، خواہ وہ ایران کا پڑوسی ہو یا نہ ہو، یہ کام خود ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. کیونکہ جب وہ خود ایسا نہیں کر سکتے تو دوسرے ملک بھی ایسا نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ کہ تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے دوسرے ملکوں کے ساتھ طے شدہ اور طویل مدتی مشترک مفادات موجود نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیل کی لالچ اور حرص کی کوئی حد نہیں. اگرچہ بعض اوقات یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے کچھ ملکوں کی فکر ہے، حالانکہ اندرونی طور پر وہ اپنے مفادات کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے. امریکہ کے چال چلن بھی ایسے ہی ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے. یہ کوششیں جو وہ اس ملک اور جمہوری اسلامی ایران کے پڑوسی ملک میں کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایران کے لیے متعدد محاذ کھولنے اور عالم اسلام کے بنیادی مسئلے یعنی فلسطین اور القدس کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کی ایک فضول سی کوشش ہے. یہ بہت واضح ہے. آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی کی فرمائشات میں دیکھا جا سکتا ہے، اور چونکہ دشمن اب ایران کے خلاف کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں، وہ ان ملکوں کو فتنہ انگیزی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ برسوں میں جمہوری آذربائیجان، آرمینیا اور قفقاز کے معاملات میں ہوا. در حقیقت اسرائیل بہت کمزور ہے کہ وہ ایران کی طاقت کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. ایران الحمدللہ بہت طاقتور ہے اور آج خطے کا سب سے مضبوط ملک ہے. اس لحاظ سے اس کے پاس قومی، عوامی، سیاسی اور شرعی طاقت نیز داخلی صلاحیتیں موجود ہیں. خطے میں ایران کے اثر و رسوخ اور روابط میں اضافہ ہو رہا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران پورے خطے میں متحرک ہے اور اپنے اثرات رکھتا ہے اور دکھا رہا ہے. ایران علاقے کی اقوام کے درمیان محبوب ملک ہے، لہذا اسرائیل کی خواہشات کے سامنے تسلیم ہونے والے ملک، جماعتیں، تنظیمیں، جماعتی دھارے اور گروہ ضرور ناکام ہوں گے. جب اسرائیل ایران کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کی کٹ پتلیاں کیسے کھڑی ہو سکتی ہیں؟
اسی بات کے بارے میں ایک اور نقطہ مختلف انداز میں سامنے آ رہا ہے. مثلا سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عالمی ذرائع ابلاغ نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اس کام کو سپورٹ نہیں کیا. اب جبکہ پردہ ہٹ چکا ہے، ہم نے دیکھا کہ صہیونی حکومت خود میڈیا کی حمایتی ہے. ہم نے نتنیاہو کی ان کے ساتھ گفتگو بھی دیکھی، ہم نے ان کے ساتھ بن ہینٹ کی گفتگو بھی دیکھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانی پازیٹیو ازم گروپ پیدا ہو گیا اور وہ دیوار گریہ کی زیارت کے لیے اسرائیل پہنچ گیا، یہی رضا شاہ پہلوی کا بیٹا وغیرہ. یوں نظر آ رہا ہے اور خطہ گواہ ہے کہ ایرانی پازیٹیو ازم گروپ کا جھکاؤ صہیونی حکومت کی طرف ہو گیا ہے. اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ خطے کے عرب اور اسلامی تشخص کی حمایت کی ہے، لیکن ماضی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہی حکومت یا ان کے قریبی لوگ جب وہ اسرائیل کے قریب آئے تو خطے میں موجود ممالک کے بڑے دشمن ہو گئے تھے. آپ تحریک مقاومت حزب اللہ کی ایک اہم شخصیت ہیں، علاقائی اور عرب حکومتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ کے خیال میں خطے کے ممالک کے لیے صہیونی حکومت کے ساتھ ایرانی پازیٹیو ازم گروپ کی قربت کے نتائج، یعنی منافقین کی قربت کے نتائج کیا ہوں گے اگر وہ ان کی حمایت کرتی ہیں؟
جب ہم نے دیکھا کہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا اسرائیل میں ہے تو ہمیں بہت ہنسی آئی اور ہمیں یقین ہو گیا کہ اسرائیل کس قدر کمزور ہو گیا ہے. میرے خیال میں ایران کے لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب اسرائیل جیسی حکومت رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو خوش آمدید کہتی ہے تاکہ اس کے ذریعے طاقتور ہو یا طاقتور ہونے کا اظہار کر سکے، تو بہت ہی مضحکہ خیز ہے. کیونکہ عام طور پر کمزور فریق کو مضبوط بننے کے لیے ایک مضبوط فریق کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے سے زیادہ کمزور کی نہیں. उसके उस सफर ने जाहिर किया कि इसराइल कमजोरी और मायूसी के किस मकाम पर पहुंच चुका है कि उसे रताशाह पहलवी के बेटे जैसे शख्स की जरूरत है जिसकी ईरान के अंदर और बाहर कोई हैसियत और जान पहचान नहीं, उसकी कदर कीमत नहीं है। दूसरा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि खित्ते की कौमें शऊर की उस बुलंदी पर पहुंच चुकी हैं कि वो उनकी असल और पसे पर्दा हकायक और मामलात को बेहतर समझने लगी हैं। हम आज से 20-25 साल पहले कहा करते थे कि खित्ते की कौमें हिजबुल्ला से प्यार, मुकावमत से प्यार और इसराइल से नफरत करती हैं और वो इसराइल के साथ रवाबित को मामूल पर लाना कबूल नहीं करती। जमहूरी इस्लामी ईरान के बारे में वाज़ेह है कि वो आलम इस्लाम और अरब अकवाम से क्या चाहता है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। दरअसल ईरान अरब अकवाम और इस्लामी ममालिक की मदद के लिए आया है क्योंकि ईरान का एक अहम तरीन उसूल मजलूमों के हकूक़ का दिफा करना है। ईरान फ़लस्तीन, फ़लस्तीनियों को, बैतुल मुक़द्दस, मुसलमानों और ईसाइयों और दूसरे मुक़द्दस मकामात और उनके मालिकों को वापस करने आया है। पिछले 40 सालों में अब तक जो कुछ हुआ वो ये है कि इसराइल ने इस सच को छुपाने और मस्क करने की कोशिश की है। ये कोशिशें उस वक्त शुरू हुई जब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने आलमी यौम अल-क़ुद्स का ऐलान किया। इस्लामी और अरब अकवाम ने अल-क़ुद्स के बारे में इमाम खुमैनी की बातों को इसी तरह कबूल किया जिस तरह अब वो इमाम खामनाई के अहकाम को मानते हैं। लेकिन इन सालों में अमेरिका और इसराइल ने जो कुछ किया वो सुन्नियों और शियों के दरमियान इख्तलाफात और फिर दाइश को लाए, फिर ईरान का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की कि ईरान आलम इस्लाम और सुन्नियों को शिया करने की कोशिश कर रहा है और वो आलम इस्लाम और अरब दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहता है। अरब फारस कौम के तासुब और मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दी गई लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई, मुकम्मल नाकाम हुई। उसकी वजह यही है कि अब खित्ते की कौमें ज़्यादा बाशऊर हैं। अब वो जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क जो ख़ुद को कुर्बान करता है आलम इस्लाम और अरब दुनिया के मसाइल के लिए जद्दोजहद करता है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामी जमहूरिया ईरान है। इसी वजह से अब हम ईरान के दुश्मनों की तरफ से ऐसी कोशिशों में कमी और ख़ात्मे का मुशाहिदा कर रहे हैं। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, इस्तेकाम और साबित कदमी मुकावमत और ईरान के मफाद में है क्योंकि खित्ते के ममालिक और अकवाम के लिए दाखिली इस्तेकाम और साबित कदमी का यह फ़ायदा है कि उससे वो हकीकत को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और ये इस बात की ताकीद है कि ईरानी कौम ने गुज़िश्ता बरसों में जो कुछ बर्दाश्त किया वो बहुत बड़ा, अजीम और अहम काम था जो कि हक पर मबनी था। ईरानी कौम ने इस्तेकामत और पायदारी से साबित कर दिया कि वह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हकीकी पैरोकार हैं। जिस तरह सब्र इस्तकामत के ज़रिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली कायम व दाइम रही, इस्लामी जमहूरिया ईरान की पॉलिसी भी जारी रही की। आज दुनिया के सामने ईरान की हमदर्दी और दोस्ती पर मबनी हक्कानियत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आश्कार हो चुकी है। अरब दुनिया की कौमें आज जमहूरिया इस्लामी ईरान को तहनीती पैगाम भेज रही हैं, मुबारकबाद देती हैं। फ़लस्तीनी कौम, फ़लस्तीनी जहादी जमातें और दीगर दूसरे जहादी गिरोह खित्ते की अकवाम को देखें, वो सब समझते हैं कि जिसने उन्हें ताकत और उम्मीद दी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी इस्लामी ईरान है। आपने अपने तफसरों के दरमियान फरमाया कि अगर अमेरिका चला जाए तो खित्ते की अकवाम के दरमियान इत्तेहाद बढ़ेगा और खित्ता हम आहंगी के ज़रिए अपने इस्लामी और मजहबी तशख़ुस से करीब तर हो सकेगा। हमने सुना है कि इराकी हुकाम से मुलाकात के दौरान इमाम खामनाई ने कहा है कि इलाके में एक अमरीकी का होना भी बहुत ज़्यादा है। हम खित्ते से अमरीकी फ़ौजों के इनखला को देख रहे हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके से जाते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ का ख्याल है कि उनकी मौजूदगी की शक्ल किसी न किसी तरह बदल रही है और वो खित्ते में अमरीकी असर और रसूख के मंसूबों की शक्ल बदल कर नए मंसूबों पर अमल पैरा होने जा रहे हैं। नौजवान लीडरों के मंसूबे की सूरत में या नौजवानों के लिए तालीमी बजट और मौाक़ फराहम करेंगे या खित्ते की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की खातिर सिविल नाफरमानियों की तहरीक को फिर से परवान चढ़ाएंगे। मैं इन हालात की इस तब्दीली, नुक्ते नज़रात और तर्ज अमल की इस तब्दीली के बारे में आपका तबसरा जानना चाहता हूँ कि शायद फ़ौजी मौजूदगी अपनी जगह किसी दूसरे मौसर मनसूबे को दी जा रही है या नहीं। अमरीकी लोग बरतानवी अंग्रेज़ों की तरह नहीं है, अलबत्ता बुराई में मिलते जुलते हैं, लेकिन अमरीकियों की सोच अंग्रेज़ों जैसी नहीं है। انگریزوں کی عقل کہتی ہے کہ وہ مداخلت اور فتنہ انگیزی کے لیے ہر قسم کی سازش، حربے اور جاسوسی کے ذریعے استعمال کریں تاکہ وہ ان علاقوں میں موجود رہیں جہاں وہ نہیں ہیں، یا جہاں وہ موجود نہیں ہیں وہاں پہنچ سکیں اور یوں وہ اپنی موجودگی برقرار رکھیں۔ لیکن امریکی ایسے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو امریکہ اپنی فوجی طاقت اور فوجی اڈوں پر بھروسہ کرتا ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، امریکہ کے پوری دنیا میں اور یہاں تک کہ یورپ، جاپان اور دنیا کے دیگر حصوں میں کتنے فوجی اڈے ہیں۔ امریکہ دراصل صفاق فطرت کا حامل ہے، ہر جگہ فوجی طاقت اور بم استعمال کرتا ہے، ان سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ یہی چیز امریکی معیشت ہے۔ جب امریکہ کمزور ہوتا ہے اور خطے میں اس کی گرفت کمزور پڑتی ہے تو تمام امریکی حربے ناکام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ معاشی اور سیاسی حربے سب بیکار ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر آتی ہیں معاشی اور سیاسی تنظیمیں، سب بیکار ہو چکی ہیں، خاص کر چونکہ امریکہ کے بغیر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ کیا کوئی مانتا ہے کہ خطے میں این جی اوز کی کوئی طاقت باقی ہے؟ یہ ہم نہیں، یہ اہم نہیں رہی ہیں، یہ اب بے وقت ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کا انحصار امریکہ کے اثر و رسوخ پر تھا، اور جب امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوگا تو ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ جو کچھ افغانستان میں ہوا اسے آپ دیکھیے۔ جب امریکہ اور اس کی فوجی قوتیں ملک چھوڑ کر گئیں تو افغانستان میں ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اب آپ غور کریں کہ جسے امریکی فوج حاصل نہیں کر سکی، کیا یہ این جی اوز حاصل کر سکتی ہیں؟ امریکہ کے پاس میڈیا کی عظیم طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، جس کے ذریعے امریکی حکومت ملکی معیشت، سیاست اور این جی اوز کو طاقتور، آزادی اور انسانی حقوق کی حامی ظاہر کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ اپنی صفاقیت پر بھروسہ کرتی ہے۔ جب ہم خطے میں امریکہ کی کمزوری کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب امریکہ کا وہی مزاج اور بربریت ہے۔ امریکی فوجی اڈے بیکار اور ناکارہ ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مغربی ایشیا میں امریکی سفارت خانے بند ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ غیر مؤثر سفارت خانوں میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی تاثیر کا انحصار ہتھیاروں پر اور دھماکوں پر ہے۔ اگر امریکہ عراق اور شام سے فوجی انخلا کرتا ہے اور لبنان سے اپنے چند نمائندوں کو لے جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں کیا باقی بچے گا؟ اس ملک کے اردن اور قطر اور سعودی عرب میں فوجی اڈے ہیں، امریکہ کی طاقت ان میں ہے، لیکن جب یہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی تمام چیزیں بھی زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ اس اوزار کو امریکہ کے نئے دورے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیا دور جیو اکانومی کا دور ہے، وہ تسلط کے لیے معاشی اوزار استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ دنیا میں ان کے لیے ڈالر کا پہیہ بنایا گیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایرانی عوام نے پابندیوں کی صورت میں اس کا تلخ ذائقہ چکھا ہے، اسی طرح لبنان اور دوسرے کئی ممالک کی عوام نے بھی اسے برداشت کیا ہے۔ امریکہ وہاں اس معاشی اوزار کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ یا دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ دباؤ بڑھانے کی خاطر اس اوزار کو استعمال کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک ریاستی معاشی دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے آزاد اقوام پر مسلط کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ادویات اور یہاں تک کہ خوراک اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کی تقسیم میں بھی پریشانی اور مشکلات اور بحران پیدا ہو گیا ہے، جیسا کہ یمن، لبنان وغیرہ میں ہوا ہے۔ اس نئے طریقے کے بارے میں جس کا ہمیں سامنا ہے، اور وہی ہتھیار جو امریکہ ریاستی اقتصادی دہشت گردی کی شکل میں استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر لبنانی عوام کے خلاف کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ اپنی عوام سے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ امریکہ ہے، اور امریکہ مجرم ہے، کیونکہ اس کی تاریخ جرائم کی تاریخ ہے، جرائم سے بھری پڑی ہے۔ امریکہ کے قیام کے بعد سے امریکہ خون ریزی کے بغیر اپنی زندگی جاری نہیں رکھ سکا ہے۔ اس نے امریکی بر اعظم کے اصل مالکان کو قتل کیا، ان کے خون پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی تعمیر کی۔ اس کے جرائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہیروشیما، ناگاساکی سے لے کر جمہوری اسلامی ایران میں مسافر بردار طیارہ گرانے تک، عراقی عوام کے قتل عام تک، امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے لاکھوں عراقی مارے گئے، اور یہ ان کے مہلک ہتھیاروں سے مارے جانے والوں کے علاوہ ہیں۔ اس علاقے میں جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں سب امریکی اسلحے سے مرتے ہیں۔ جب وہ ڈالروں کے ذریعے اپنا دباؤ ڈالتا ہے تو یہ بھی ایک مجرمانہ فعل ہے، وہ عوام کو دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ انسانی حقوق کا جھنڈا بھی لہراتا ہے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ، جیسا کہ کیسنجر نے کہا، بنی نوع انسان کی تاریخ میں سب سے بڑی سلطنت امریکہ ہے۔ ہم کیسنجر کے اس قول کی تصدیق کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں سب سے بڑا ظلم اس سلطنت کا قیام تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی ظالم اور جابر سلطنت امریکی سلطنت ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے انسانی تاریخ کے ظالموں نے جو کچھ کیا وہ امریکہ کے مقابلے میں شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ملک اور اس کے لوگوں کو گھیر کر انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ایرانی قوم اپنے وسائل استعمال کرنے سے محروم ہے۔ ایران ایک امیر ملک ہے جسے کسی دوسرے ملک کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو مدد نہیں چاہیے، نہ ہی اس نے مدد مانگی ہے۔ ایران اپنے وسائل کی بنیاد پر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پالیسیاں امریکی پالیسیوں سے مطابقت نہیں رکھتی، ہم آہنگ نہیں ہیں۔ آج جو امریکہ لبنان میں کر رہا ہے اور یمن میں جو اس نے ارتکاب کیا ہے وہ سب غیر انسانی ہے، جرائم ہیں۔ یمن میں 60 سے 70 ہزار شہری مارے گئے، جن میں 7 ہزار 8 ہزار بچے بھی شامل ہیں۔ وہ بھوک سے مر گئے، خوراک کی کمی سے مر گئے۔ امریکہ نے اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی، وہ صرف یمن کی عوام پر اپنی شرائط مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل امریکی کانگریس کے ایک اجلاس میں خطے کے بارے میں بات ہوئی اور اس خطے کے آبنائے سمندر اور پانیوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ علاقے ہمارے ہاتھ میں رہیں، ہم اسے ایران کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ اسی وجہ سے یمن، عراق، لبنان کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہی پالیسی غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام پر لاگو ہے، یہاں تک کہ مغربی کنارے میں بھی۔ ہاں، بنیادی اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے معاملے میں صورتحال سنگین ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس حوالے سے بھی جو اقدام کیا جاتا ہے اس میں بھی وہ صہیونیوں کے لیے پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ امریکہ ہے، ہم گمراہ نہیں ہوئے، اور پہلے دن سے ہی ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا پہلا اور اصل دشمن امریکہ ہی ہے۔ اور میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں امام خمینی کے اصولوں پر عمل کرنے پر مکمل فخر ہے۔ ہمارا پہلا دشمن امریکہ اور پھر اسرائیل ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہے کہ یہ دشمن ان تمام معاندانہ پالیسیوں کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ طاقت زوال پذیر اور منہدم ہو رہی ہے۔
بہت خوب، بہت شکریہ۔ میں آپ سے لبنان کے اندرونی حالات کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لبنانی حزب اللہ نے 7 سال تک آزاد قومی تحریک کی حمایت کی اور اس کے ساتھ تعاون کیا، اور پھر جناب میشل اون کی بھی حمایت کی، اور پھر اس کے بعد جناب سید حسن نصر اللہ کی تقریر میں باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا کہ وہ اس سے پہلے کیے گئے معاہدوں اور وعدوں کی بنیاد پر صدارت کے لیے جناب سلمان فرانجا کی صدارتی امیدوار کے طور پر حمایت کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان کی صدارت کی یہ گرہ، جس کے 2.5 سال پہلے بھی کچھ مسائل بنے تھے، میرا خیال ہے کہ اب اس مسئلے کو تقریباً 7 ماہ ہو چکے ہیں، کیا یہ مشکل حل ہو جائے گی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟
لبنان کے مسئلے کا واحد حل واضح ہے، یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اہم مسئلہ ضرور ہے کہ اس کا حل کون نکالتا ہے۔ 7 سال قبل جب میشل اون جمہوریہ لبنان کے صدر منتخب ہوئے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ انہیں منتخب ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لبنانی عوام کو اپنے مفادات سمجھنے چاہیے اور انہیں اس پر اتفاق رائے قائم کرنی چاہیے۔ لبنانیوں کو چاہیے کہ امریکی سفارت خانے یا کسی دوسرے کے سفارت خانے کو چھوڑیں اور ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر اپنی مشکلات کے بارے میں بات کریں۔ کس طرح اور کیا چیز انہیں اپنے مسائل کی طرف توجہ دلا سکتی ہے؟ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ لبنان اس وقت متعدد معاشی، سیاسی اور عملی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اور اس ملک کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ ایسی خراب صورتحال میں لبنانیوں کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر وہ اس صورتحال سے نکلنے پر متفق نہیں ہونا چاہتے تو کس بات پر متفق ہونا چاہتے ہیں؟ اس دوران اگر ہم کسی پر یا کسی گروہ پر کوئی حکم مسلط نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم پر کچھ مسلط کرے۔ یہی حقیقت ہے، کچھ لوگ کسی مخصوص امیدوار کی حمایت کے عنوان سے ہم پر دوسری پالیسی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس امیدوار کو قبول نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اب آپ ہمارے امیدوار کو قبول نہیں کرتے، اپنے امیدوار کو متعارف کروائیں، لیکن یہ آپ کے لیے درست نہیں کہ کوئی ایسی چال استعمال کریں کہ امیدوار کا انتخاب نہ ہو۔ حزب اللہ اس جغرافیائی علاقے میں باصلاحیت اور طاقتور ہے، جہاں مقاومت موجود ہے، تاہم ہمارے علاوہ بھی بہت سے ہیں، لیکن قومی مفادات کی سطح پر ہمارا کہنا ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور ہم کسی بھی وجہ سے صرف اپنے آپ کو بچانے اور اپنے ملک اور عوام سے لا تعلق رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں لبنانی مفادات کا ہر سطح پر خیال ہے، اس وجہ سے میں ان سے کہتا ہوں کہ زیادہ خطرہ مول نہ لیں اور بیرونی ذرائع پر انحصار نہ کریں۔ غیروں کا سہارا لینا چھوڑ دینا کافی ہے۔ جو لوگ امریکہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ امریکہ لبنان کو بجلی فراہم کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا، اور وہ جمہوری اسلامی ایران کو ایسا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے پھر بھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ لبنان کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ سکتا ہے کہ وہ ملک کو جیسا چاہیں بنائیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دیتا، ہر چیز کو خراب کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے رائے حل روز روشن کی طرح واضح ہے، لہذا مشکل حالات میں فیصلے کرنے کی، سخت فیصلے کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔
بہت شکریہ، واقعی بہت شکریہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی نقطہ ہے جس سے میں لا علم رہا ہوں یا میں نے نہیں پوچھا ہو یا اس موضوع سے متعلق ہو تو براہ کرم مجھے ضرور بتائیے، مجھے خوشی ہوگی، ہم اس سے استفادہ
کریں۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں، بلکہ آپ کا شکریہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
سلامت رہیں۔ ہم امام خامنہ ای سید حسن نصر اللہ اور آپ جناب کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ کے انتہائی مشکور ہیں،
ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، قیمتی وقت اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے زحمت کی اور یہاں تشریف لائے۔